साहब वो भी हमेशा हमें खतूत लिखते हैं, वो भी हमेशा हमें याद रखते हैं, और उनकी भी कोशिश होती है कि रेडियो तेहरान के लिए पैगामात जो है वो इरसाल करें। हम यहाँ पर बहुत ममनून व मशकूर हैं आपके बहन शाइस्ता दुरानी, क्यों ना
जी
हो, इसलिए कि ये सानिया है ही ऐसा, जहाँ ईरान गमजदा है वहाँ पाकिस्तान में भी आवाम जो है
बिल्कुल
वो गमजदा है। मैं मनाजिर देख रहा था पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा जो है वो अदा की
जी
गई,
अदा की गई
उसमें भी हजारों अफराद जो है वो शरीक हुए। यानी कि कोई शहर पाकिस्तान का ऐसा नहीं है बड़ा कि जहां पर जो है वो शहीद इस्माइल हनिया के लिए जो है वो गायबाना नमाज जनाजा अदा न की गई हो, उनके लिए दुआए मगफरत और मोहब्बत और इसी तरीके से इजहार यकजहती। पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसने भी फौरी तौर पर अपना रद्द अमल जाहिर किया, इसी तरीके से जो सियासी रहनुमा हैं, इसी तरीके से जो मजहबी स्कॉलर्स हैं रहनुमा हैं, उन्होंने भी जो है इस मौके पर शहीद इस्माइल हनिया को खराज तहसीन पेश किया। और एक बात जो सबने बवसूख कही कि अफराद के जाने से जो है वो तहरीकों को खत्म नहीं किया जा
कभी भी
सकता।
नहीं, क्योंकि ये तो नजरिए पे चला करती हैं और इसके साथ एक-एक फर्द हुआ करता है जो उस नजरिए की तायिद करता है और साथ देता है। तकी भाई, मुझे यहाँ उस मंजर की तरफ जब आपने इशारा किया, पाकिस्तान में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई शहीद इस्माइल हनिया की
गायब
गायबाना,
जी
तो मुझे याद आया कि हम बचपन से, जब से इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह का ये फरमान सामने आया कि जुम्मतुल विदा, माहे रमजान का आखिरी जुम्मा जो है वो यौमुल कुद्स के उनवान से मनाया जाए, तो उसी दिन से तमाम पाकिस्तानियों ने आखिरी जुम्मे को यौमुल कुद्स के उनवान से मनाने के लिए सड़कों पर आते रहे और कुद्स की आजादी के लिए दुआएं करते रहे और नारे लगाते रहे। तो उसी वक्त एक एक फर्द के दिल में, जाहिर है कि फिलिस्तीन के जो रहबर हैं, वहां के जो मुकावमती महाज के जितने भी रहबर हैं, वो गज़ा के हों, बैरूत के हों, हिजबुल्ला है या हमास है या जितनी भी दीगर मुकावमती तहरीकें हैं, उनके साथ उनके दिल जुड़ गए। तो फिर क्यों ना एक मुकावमती तहरीक के रहबर के शहादत पर वहां पर गायबाना नमाज अदा की जाती
जी
है।
हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल प्रोग्राम बज़्म दोस्तां जो है वो सामीन दोस्तों की खतूत और उनके एहसासात की
एहसासात
तर्जुमानी करता है,
बिल्कुल
लिहाजा हमने आज के प्रोग्राम को जो है वो तहरीक हमास के दिलेर बहादुर रहनुमा शहीद इस्माइल हनिया के नाम किया, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में भी इनका तस्करा जो है वो रहेगा। मेरे ख्याल से प्रोग्राम बज़्म दोस्तां के इख्तिताम का जो वक्त है
ऐलान किया जा रहा है
वो
बाहर
जी
से।
हाँ
जी हाँ,
वो
हमारी
तमाम हो चुका है, बल्कि
बिल्कुल
आहिस्ता आहिस्ता सामईन दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे और माजरत भी करेंगे कि हम पूरे तरीके से सामईन के खतूत व पैगाम को शामिल न कर सके। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में उनके खतूत व पैगाम को शामिल किया जाएगा। चलते चलते सामईन दोस्तों से इजाजत चाहते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए हुसैन तकवी,
और शाइसा दुर्रानी को इजाजत दीजिए।
खुदा
खुदा
हाफिज।
हाफिज।
दुनिया से गुजरने वाले हम न भूलेंगे तुझे, दीन पे मरने वाले राहे इस्लाम पे दुनिया से गुजरने वाले हम न भूलेंगे तुझे, दीन पे मरने किरदार था किरदार हुसैनी नकवी, तेरा किरदार था किरदार हुसैनी नकवी, फिक्र में मिसले खुमैनी था बिछड़ने वाले, राहे इस्लाम पे दुनिया से गुजर گزرنے والے. تم نے سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے, تم نے سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے زندگی بار دی اسلام پہ مرنے والے, راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے. گلشن کو لہو سے سینچا, تم نے اسلام کے گلشن کو لہو سے سینچا, یاد کرتے ہیں تمہیں پھول یہ کھلنے والے, راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے. تسبیح بنانے کو تراشا تھا امام, جنہیں تسبیح بنانے کو تراشا تھا امام, کیا خبر تھی وہی موتی ہیں بکھرنے والے, راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے. افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے, بہت افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے, اب تو دن آئے تھے گلشن کے سنورنے والے, راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام بزم دوستاں, اور سامعین اب لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. تو سامعین, پروگرام کے آغاز میں پیش ہیں پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیاں. ہنیہ کی تہران میں نماز جنازہ, لاکھوں شریک آج قطر میں تدفین. اصلاحاتی ایجنڈے کو مزید مؤخر نہیں کیا جا سکتا, سرکاری انشورنس کمپنیوں کو بھی نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا, وزیر خارجہ. آئی ایم ایف کو 3.6 ارب ڈالر سود ادا, 30 سال میں 29 ارب ڈالر قرض لیا گیا۔ دستاویز۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، پاکستان بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان۔ اتحادی جماعتوں نے الیکشن ایکٹ ترامیم کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ جولائی 2024 پاکستانی برآمدات اور درآمدات میں اضافہ، تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔ سپریم کورٹ فیصلہ، ای سی پی سمجھتا ہے اس کا کام متاثر ہوا۔ راولپنڈی، جماعت اسلامی کا چھٹے دن بھی دھرنا، حکومت سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، حافظ نعیم۔ اور پی ٹی آئی کا نئے اتحاد کا اعلان، تحریک تحفظ آئین کے ناکام ہونے کا غیر اعلانیہ اقرار۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ جنگ کے آج کے ادارے پر، جس کا عنوان ہے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال۔ اخبار لکھتا ہے کہ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے پر پھیلاتی جا رہی ہے۔ اسرائیل غزہ میں 40,000 فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر بھی ظلم و بربریت کا ہر ہتھکنڈا آزمانے پر تلا ہوا ہے۔ نیتن یاہو عراق، لبنان اور شام کے بعد اب ایران میں بھی حملہ کر کے ایک نئی دعوت مبارزت دیتا نظر آ رہا ہے۔ بدھ کے روز ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیل نے، بقول اخبار کے ادارے کے، گائیڈڈ میزائل کے ذریعے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے گارڈ کو نشانہ بنا کر واضح پیغام دیا ہے کہ اسے عالمی رائے عامہ کی پرواہ ہے، نہ وہ مسئلہ فلسطین کو ان خطوط پر حل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے جن پر امریکہ سمیت کئی اہم ممالک گزشتہ برسوں بلکہ عشروں سے کام کے دعوے دار ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے آنے والی ایک خبر کے مطابق آیت اللہ خامنئی نے ایرانی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی طرف سے بھی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے پچھلے کچھ عرصے سے میزائل فائر کرنے سمیت اسرائیل کے خلاف مختلف کارروائیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ قریبی سمندروں میں بھی بعض ایسی سرگرمیاں محسوس کی گئی ہیں جن کے حوالے سے امریکہ اور برطانیہ کو بعض اقدامات کرنے پڑے۔ اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے تناظر میں حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام برگیڈز کا یہ بیان نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل جنگ کو نئی سطح پر لے جائے گا۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ پاکستان، روس، چین، ترکیہ، عراق اور قطر سمیت کئی ممالک نے حماس کے سربراہ کے قتل کی مذمت کی ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے جہاں حملے سے لا تعلقی ظاہر کی گئی، وہاں ایک بار پھر اسرائیل کے دفاع کا اعلان کیا گیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ملک قطر کا کہنا ہے کہ حماس کے سرکردہ مذاکرات کار ہنیہ کے قتل نے پورے عمل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی کا ایکس پر اٹھایا گیا یہ سوال عالمی برادری، بالخصوص اقوام متحدہ کے لیے غور طلب ہے کہ جب ایک فریق دوسری طرف کے مذاکرات کار کو قتل کر دے تو ثالثی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اسرائیل نے اگرچہ اس صورتحال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ایک اسرائیلی وزیر نے سوشل میڈیا پر جس انداز میں اس واقعے پر خوشی کا اظہار کیا، وہ بہت کچھ ظاہر کرتا محسوس ہو رہا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے درست نشاندہی کی کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی مہم جوئی باعث تشویش ہے۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ اسرائیل کی تازہ ترین کارروائیاں خطے کے پہلے سے موجود عدم استحکام میں ایک خطرناک اضافہ ہیں، اور ایسی کارروائیاں امن کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ کا تاثر بھی یہ ہے کہ اس حملے کا مقصد غزہ کی جنگ کو علاقائی جہت تک پھیلانا ہے۔ اس منظر نامے میں امریکی وزیر خارجہ بلنکن غزہ میں جنگ بندی کو ناگزیر قرار دے رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس باب میں امریکی کوششیں تاحال کامیابی سے ہمکنار کیوں محسوس نہیں ہوتی۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ نئی صف بندیوں کے تناظر میں غزہ پٹی تک محدود جنگ کے دور دور تک پھیلنے کے خدشات بے محل نہیں۔ ان کے تدارک کے لیے ایک جانب اقوام متحدہ کے امن دستے بروئے کار لانے ہوں گے، دوسری جانب مسلم دنیا کو اپنی طاقت منظم کر کے عالمی پلیٹ فارم پر زیادہ متحرک اور فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبار روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے سبھی پروازیں روکنے کا کیا فیصلہ۔ راہل اور پرینکا گاندھی کے آفت زدہ وائناڈ کے دورے کا دوسرا دن، انتظامیہ نے راحتی کاموں پر معلومات فراہم کی۔ ریاستوں کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے اضافی رقم مودی حکومت فوراً مہیا کرائے کا انگریز صدر کھڑگے کا مطالبہ۔ الیکٹورل بانڈ گھوٹالے کی ایس آئی ٹی تحقیقات کی درخواست سپریم کورٹ سے مسترد۔ اور دہلی کے آشا کرن شیلٹر ہوم میں ایک ماہ میں 13 بچوں کی موت، وزیر آتشی نے تحقیقات کا حکم دیا۔ سامعین، اب ہندوستان کے ہی اخبار روزنامہ انقلاب کے ادارے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس ادارے کا عنوان ہے فلسطینی مزاحمت کا مستقبل۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے سفر آخرت پر روانہ ہو جانے سے فلسطینی مزاحمت کی قیادت و سربراہی کا جو خلا پیدا ہوا ہے وہ آسانی سے تو پر نہیں ہوگا، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ پر ہی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پوری قوم سراپا مزاحمت بن جاتی ہے اور اس کا بچہ بچہ ظالم کو للکارنے کی صلاحیت کا حامل ہو جاتا ہے، تب مزاحمت کی آواز مزید بلند اور توانا ہوتی ہے۔ اس وقت غزہ کو اسماعیل ہنیہ کی ضرورت پہلے سے سوا تھی، مگر اسرائیل میں موجود شیطانی طاقتیں سوائے تخریب کے اور سوچ بھی کیا سکتی ہیں۔ انہی طاقتوں نے اسماعیل ہنیہ کو جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا، اور اب ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ اسرائیلی حکومت حماس کے فوجی سربراہ محمد دیف کی جان کے در پہ ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ قوم فلسطین کو جتنا زیادہ ستایا جائے گا اتنی بڑی تعداد میں مزاحمت کا سر بلند کرنے والے پیدا ہوں گے، اور ایک دن ضرور آئے گا جب ارض فلسطین اور اہل فلسطین کو آزادی میسر آئے گی۔ اس آزادی کے ساتھ ہی قبلہ اول بھی بازیاب ہوگا اور اس پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کا خاتمہ ہوگا، مگر تب تک اس تحریک کو آگے بڑھنا ہے۔ اس سلسلے کی اہم ذمہ داری عالمی برادری کو اپنا موقف بدلنے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی شخصیت میں بڑی سفارتی طاقت تھی، انہیں مزید موقع ملتا تو دنیا دیکھتی کہ فلسطین کو عالمی فورموں میں بھرپور جگہ مل رہی ہے اور اہل فلسطین کی سنی جا رہی ہے، مگر شاید اس مقصد کی تکمیل کچھ اور لوگوں کے ذریعے ہونی ہے۔ اس لیے اسماعیل ہنیہ مقدور بھر خدمت انجام دے کر رخصت ہو گئے۔ اب نئے افراد ان کے مشن کو جاری رکھیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کی شہادت کے بعد ان کے مشن کو بعد کے لوگوں نے جاری رکھا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں شیخ احمد یاسین کا وہ قول کبھی نہ بھولتا ہوگا کہ ہم نے ایک ایسی راہ کا انتخاب کیا ہے جس کا اختتام فتح یا شہادت ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یوم فتح دیکھنا کس کے مقدر میں ہے اور جام شہادت نوش کرنا کس کی قسمت میں، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب اسرائیل کو اپنے کیے کی سزا ملنی شروع ہوگی۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی جارحیت کبھی نہیں رکی، حالیہ تاریخ میں وہ کئی بڑے حملے کر چکا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور لیجیے آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 مرداد، 27 محرم الحرام اور 2 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ مرداد 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین مرتب کرنے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے انتخابات منعقد ہوئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور پہلے عام انتخابات کے انعقاد کے بعد ایران کے مختلف حلقوں میں آئین مرتب کرنے کی بحث چھڑ گئی۔ اس بنا پر آئین کا مسودہ، جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے تیار کیا گیا تھا اور جس کا انقلابی کونسل اور عبوری حکومت نے جائزہ لیا تھا، دانشوروں اور عوام کی رائے اور نظریات جاننے کے لیے اخبارات میں شائع کیا گیا۔ یہ مسودہ 12 ابواب اور 151 شکوں پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد مجلس خبرگان کی تشکیل پر مبنی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ہدایت پر عبوری حکومت نے 12 مرداد 1358 شمسی کو مجلس خبرگان کے انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ ان انتخابات میں عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور 75 نمائندوں کا انتخاب کیا۔ 28 مرداد 1358 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیغام سے مجلس خبرگان کا افتتاح ہوا اور اس نے آئین کی تیاری کا کام شروع کیا۔ اب مجلس خبرگان کے 88 ارکان ہوتے ہیں۔ ستائیس محرم سن 1306 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور اور فقیہ آیت اللہ الحاج ملا علی کنی نے تہران میں وفات پائی. انہوں نے بہت لگن کے ساتھ عربی اور دینی علوم حاصل کیے. ابتدائی تعلیم کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے جہاں سالہا سال تک تحقیق اور مطالعہ کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. ایران واپس آ کر انہوں نے حکام کے انحراف کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد کتابیں بھی تحریر کی. ان کی کتابوں میں توضیح المسائل فی علم الدرایا والرجال، القضاء والشہادات اور تحقیقاتی در مسائل فقہ اسلام خاص طور پر قابل ذکر ہیں. اگست سن 1734 عیسوی کو فرانسیسی سائنسداں ڈینیس پاپن کا انتقال ہوا. انہوں نے بھاپ سے چلنے والا پہلا انجن ایجاد کیا. ڈینیس پاپن کے بھاپ سے چلنے والے انجن کی ایجاد کے بعد بھاپ سے چلنے والی گاڑیاں اور بحری جہاز بھی بنائے گئے. اگست سن 1772 عیسوی کو پاکستان کے صوبہ سندھ پر 1699 سے 1784 تک حکومت کرنے والے کلہوڑا خاندان کے ایک اہم فرما روا میاں غلام شاہ کلہوڑا نے وفات پائی. انہوں نے 1756 سے 1772 تک اس علاقے پر حکومت کی. میاں غلام شاہ کلہوڑا کو اپنے عہد حکومت کے اوائل میں مختلف سازشوں اور شورشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے نہایت حسن تدبیر سے ان تمام سازشوں اور شورشوں کا قلا قما اور پورے خطے میں امن و امان بحال کیا. انہوں نے نئے شہروں کی تعمیر کی جن میں سب سے اہم نام حیدرآباد کا ہے. انہوں نے سندھ کی حکومت کو ایک طرف ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان تک وسیع کیا تو دوسری طرف اسے کراچی تک وسعت دی. تاہم انہوں نے 1758 میں انگریزوں کو سندھ میں تجارتی کوٹھی بنانے کی جو اجازت دی اس نے آگے چل کر اس خطے کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی. میاں غلام شاہ کلہوڑا کو ان کے انتقال کے بعد ان کے آباد کردہ شہر حیدرآباد میں دفن کیا گیا. اگست سن 1934 عیسوی کو جرمنی کے صدر اور پہلی جنگ عظیم میں حلیف ممالک کی فوجوں کے سربراہ فیلڈ مارشل ہائیڈن برگ کا انتقال ہوا. وہ 1925 میں جرمنی کے پہلے صدر منتخب ہوئے. ہائیڈن برگ نے 1932 کے صدارتی انتخابات میں نازی پارٹی کے سربراہ ہٹلر کے طاقت حاصل کرنے کے باوجود اس کے خلاف کامیابی حاصل کی، لیکن وہ ایک سال کے بعد اسے چانسلر بنانے پر مجبور ہو گئے. ہائیڈن برگ کے انتقال کے بعد ہٹلر نے جرمنی کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کے بعد اپنے فاشسٹ اور توسیع پسندانہ نظریات اور منصوبوں پر پوری طاقت سے عمل کیا. اگست سن 1857 عیسوی کو برطانوی پارلیمنٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 پاس ہوا. اس قانون کے پاس ہونے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہو گیا اور ہندوستان براہ راست برطانیہ کی ایک کالونی بن گیا. حکومت ہندوستان ایکٹ 1858 کے 3 ماہ مکمل ہونے پر 1 نومبر 1858 کو اعلان وکٹوریہ جاری ہوا، جس کے مطابق ہندوستان کے تمام اختیارات سلطنت برطانیہ کے پاس چلے گئے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1857 کی دفعات میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کرنے کی بات کہی گئی تھی. برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم پال منسٹر نے 1858 میں حکومت ہند کا کنٹرول انڈیا کمپنی سے برطانوی سلطنت کو منتقل کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا تھا جس میں حکومت ہند کے نظام میں موجود سنگین نقائص کا ذکر کیا گیا تھا. تاہم اس سے پہلے کہ یہ بل منظور ہوتا، پارلمنسٹن کو ایک دیگر معاملے میں استعفی دینے پر مجبور کر دیا گیا. پھر ایڈورڈ اسٹینلے نے، جنہیں بعد میں ہندوستان کا پہلا سیکرٹری آف اسٹیٹ معین کیا گیا تھا، ایک اور بل ہندوستان کی بہتر حکمرانی کے لیے ایکٹ کے زیر عنوان پیش کیا جو 2 اگست 1858 کو منظور ہوا. اس بل کے پاس ہونے سے ہندوستان میں کمپنی کی حکمرانی ختم ہو گئی اور برطانوی راج شروع ہو گیا. برطانوی راج 1947 میں ہندوستان کی آزادی اور دو ملکوں ہندوستان اور پاکستان کی شکل میں اس کی تقسیم تک جاری رہا. اگست 1954 عیسوی کو ہندوستان کا ایک چھوٹا سا علاقہ دادرا اور نگر حویلی پرتگال کے قبضے سے آزاد ہوا. یہ علاقہ ہندوستان کے مغرب میں واقع ہے اور پہلے یہ علاقہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ تھا، لیکن اب دادرا اور نگر حویلی اور دمن ویدیو کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کا حصہ ہے. دادرا اور نگر حویلی جغرافیائی طور پر دو الگ الگ بستیاں ہیں. دادرا اور نگر حویلی مغربی ہندوستان میں دادرا اور نگر حویلی اور دامن اور دیو کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کا ایک ضلع ہے. یہ دو الگ الگ جغرافیائی ہستیوں پر مشتمل ہے. نگر حویلی مہاراشٹرا اور گجرات ریاستوں کے درمیان 1 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے، جبکہ دادرا کا علاقہ اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس علاقے کو 2 اگست 1954 کو پرتگال سے آزادی ملی، لیکن 11 اگست 1961 کو باضابطہ طور پر ہندوستان وفاق میں شامل ہوا. اور 2 اگست 1990 عیسوی کو عراق کی جار حکومت کی فوج نے اپنے پڑوسی ملک کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. صدام کویت کو عراق کا 19واں صوبہ کہتا تھا. صدام تیل کے ذخائر سے مالا مال سرزمین کویت قبضہ کر کے خلیج فارس کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت حاصل کر کے عرب دنیا کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا. تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق کے اس اقدام کی مذمت کی اور کویت سے عراقی فوج کے انخلا کا مطالبہ کیا. سلامتی کونسل کے اقدام کے بعد امریکہ کی قیادت میں بعض ممالک نے اپنی افواج خلیج فارس کے علاقے میں بھیج دی، اور علاقے میں تیل کی پہلی جنگ کے نام سے معروف لڑائی کے بعد 28 فروری 1991 کو صدام نے کویت سے اپنا قبضہ ختم کر دیا. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ اس کے لیے ہماری انٹرنیٹ پر ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے اردو.sahajtv.ir. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے، پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سیونی حکومت کو اس کی دہشت گردی کا ہر حال میں جواب دیا جائے گا۔ مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ کا اعلان۔ غزہ پر سیونی فوج کے وحشیانہ حملے آج بھی جاری، دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ پر غاصب سیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے کی پاکستان کی قومی اسمبلی میں قرارداد مذمت منظور۔ برطانیہ کے وزیر جنگ اور خارجہ جنوبی لبنان کی سرحدوں پر کشیدگی کم کرنے کے بارے میں بیروت میں لبنانی حکام سے مذاکرات کے بعد مقبوضہ فلسطین پہنچے ہیں۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کنی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونی گفتگو میں واضح کر دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جرائم پیشہ صہیونیوں کو سزا دینے کے اپنا قانونی حق استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کو دہشت گردانہ حملے میں شہید کرنے کا صہیونی حکومت کا اقدام ایران کی عرضی سالمیت، خود مختاری اور قومی اقتدار اعلی کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس نے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے صہیونی حکومت کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم اور بربریت کو روکے اور مظلوم فلسطینی عوام کو جرائم پیشہ صہیونی ٹولے کے شر سے نجات دلائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش کا اس گفتگو میں کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بیان جاری کر کے بیروت اور تہران پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایران کے اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے لبنان میں ایک وسیع جنگ کے ممکنہ آغاز اور اس کے نتائج کے بارے میں تشویش ظاہر کی۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کنی نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ روس کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں بغیر کسی استثناء کے ان تمام فریقوں سے جو غزہ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، مطالبہ کیا کہ ایسے اقدامات کی روک تھام کریں جو حالات کو عدم استحکام سے دوچار اور غیر فوجیوں کے جانی نقصان کو بڑھا سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اس بات چیت میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کے لیے صہیونی حکومت کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت کی۔ انہوں نے سیاسی شخصیات کو دہشت گردانہ حملہ کر کے شہید کرنے کے اقدام کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بہت خطرناک نتائج برآمد ہوں گے اور اس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد جو صہیونی حکومت کے ہاتھوں انجام پائی ہے، رہبر انقلاب اسلامی اور صدر ایران سمیت سبھی اعلی عہدیداروں نے صاف کہہ دیا ہے کہ صہیونی حکومت کو اپنی اس دہشت گردی کے سخت جواب کا انتظار کرنا چاہیے اور ایران اپنے اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کیے جانے کا انتہائی سخت جواب دے گا۔ ایران کی مسلح فوج نے بھی کھل کر کہا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کی اس دہشت گردی کا ہر حال میں جواب دے گی اور اس جوابی حملے کے طریقہ کار پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ ایران اور دیگر استحکامتی گروہوں کی جوابی کاروائیوں سے صہیونی فوج پر سخت خوف و ہراس طاری ہے اور اس نے متعدد صہیونی کارخانوں اور خاص طور پر کیمیکل فیکٹریوں کو بند کر دینے کا حکم دے دیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد کی منظوری کے ذریعے سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ پر دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں سیونیوں کے ہاتھوں شہید کیے جانے کے دہشت گردانہ اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی اور ایوان میں اس سلسلے میں قرارداد مذمت بھی پاس کی گئی۔ قرارداد مذمت وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیش کی جس کی ایوان نے منظوری دی۔ اس موقع پر ایوان سے خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے پورا پاکستان اور عالم اسلام اشکبار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیونی حکومت دیگر ملکوں کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دہشت گردی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کو بدترین اقدام کے ذریعے تہران میں شہید کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیونی حکومت کا یہ اقدام دیگر بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور یہ انتہائی بدترین وحشی گری ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بہت سے ملکوں نے سیونی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کو دہشت گردانہ طریقے سے شہید کیے جانے کے واقعے پر خاموشی اختیار کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور فلسطینیوں نیز فلسطین میں ڈھائے جا رہے مظالم پر عالمی اداروں اور بین الاقوامی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملے کی طاقت اور ارادہ دونوں رکھتا ہے اور ایران کی اعلی قیادت کی جانب سے اسرائیل سے انتقام لینے کے بیان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق جان کربی کا کہنا تھا کہ ماضی کے تجربے کے مطابق ایران نے غاصب سیونی حکومت پر حملے کے ارادے کو عملی جامہ پہنایا ہے اور اس حوالے سے اپنی توانائی کا بھرپور مظاہرہ بھی کیا ہے، لہذا ایرانی حکام کی دھمکی تل ابیب کے لیے تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ پر حملے کے بعد ایران اسرائیل پر جوابی حملہ کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ لبنان کے حالیہ واقعات کے تناظر میں جان کربی کا کہنا تھا کہ بیروت میں حزب اللہ کے اعلی کمانڈر کو سیونی حکومت کی جانب سے نشانہ بنانے کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ دوسری جانب ایران اور حزب اللہ لبنان کی جانب سے سیونی حکومت کے بزدلانہ اور دہشت گردانہ اقدامات پر اس کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکیوں کے بعد اسرائیل کے اندر خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد جوابی کارروائی کے ایران کے اعلان سے سیونی حلقوں میں جہاں خوف و ہراس جاری ہے، وہیں مختلف ملکوں من جملہ ہندوستان نے اپنی پروازیں تل ابیب کے لیے منسوخ کر دی ہیں۔ ہندوستان کی شہری ہوا بازی کی کمپنی ایئر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ مغربی ایشیا میں کشیدگی میں غیر معمولی اضافے کے پیش نظر تل ابیب کے لیے سبھی پروازیں منسوخ کی جاتی ہیں۔ ایئر انڈیا نے کہا کہ تل ابیب کے لیے اس کی پروازیں 8 اگست تک معطل رہیں گی۔ اس درمیان اٹلی اور کئی دیگر یورپی ملکوں نے بھی تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ اٹلی کے شہری آبادی کی کمپنی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں کشیدگی کو دیکھتے ہوئے مسافروں کی جان بچانے کے لیے تل ابیب جانے والی سبھی پروازوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ غاصب سیونی حکومت نے پہلے ہی ایران اور حزب اللہ کی جوابی کارروائی کے خوف سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ برطانیہ کے وزرائے جنگ اور خارجہ جنوبی لبنان کی سرحدوں پر کشیدگی کم کرنے کے بارے میں بیروت میں لبنانی حکام سے مذاکرات کے بعد مقبوضہ فلسطین پہنچے ہیں۔ سیونی نیوز ایجنسی وائنٹ نے جمعے کو رپورٹ دی ہے کہ برطانوی وزیر جنگ جان ہیلی اور وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی آج بیروت کے بعد مقبوضہ فلسطین پہنچے ہیں۔ غاصب اسرائیلی حکام اور ان کے مغربی حامیوں میں پائے جانے والے خوف و ہراس کے دوران برطانوی وزراء کا یہ دورہ انجام پایا ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق برطانوی وزراء کے دورے کا مقصد علاقے میں کشیدگی روکنا اور جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایک سمجھوتے کے حصول کی کوشش کرنا بتایا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جان ہیلی اور ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ علاقے میں کشیدگی بڑھانا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا۔ برطانیہ کے وزراء کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور برطانیہ ہی غاصب سیونی حکومت کے سب سے بڑے حامی سمجھے جاتے ہیں اور ان کی سرپرستی میں سیونی حکومت انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کرتی ہے۔ برطانوی وزیر جنگ اور وزیر خارجہ ایسی حالت میں علاقے کے دورے پر ہیں کہ سیونی حکومت نے گزشتہ دنوں اپنے دہشت گردانہ اقدامات کے ذریعے علاقے میں کشیدگی کی آگ مزید بھڑکا رہے ہیں۔ غزہ کے عام شہریوں کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی غاصب سینی حکومت کی جہر فوج کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی پوسٹ نیوز ایجنسی کے حوالے سے نہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر مقبوضہ فلسطین کی غاصب سینی حکومت کی جہر فوج کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اور سینی فوج نے مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کی، جس میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ کے جنوب مشرق میں الزیتون کے علاقے میں ایک رہائشی مکان پر سہونی بمباری میں ایک بچی شہید اور چار دیگر افراد زخمی ہو گئے، جنہیں المعمدانی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح امدادی کارکنوں نے چار فلسطینیوں کی لاشیں غزہ کے علاقے الجلاس سے، جس پر سہونی فوج نے بمباری کی تھی، ملبے کے نیچے سے برامد کی۔ پوسٹ نیوز ایجنسی نے مزید لکھا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب سینی حکومت کی جار فوج کے جنگی طیاروں نے وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے علاقے اسبری اور آٹھویں روڈ کے اطراف کے علاقوں پر بمباری کی۔ اسی طرح مقبوضہ فلسطین کی غاصب سینی حکومت کی جار فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ کے ابو عبیدہ اسکوائر کے اطراف کی زرعی اراضی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی۔ ان جنگی طیاروں نے غزہ کے النصیرات کیمپ کو بھی حملے کا نشانہ بنایا، اور غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس میں السطر علاقے میں ایک فلسطینی گھرانے کے مکان پر حملہ کیا، جس میں ایک فلسطینی عورت شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اسی طرح مقبوضہ فلسطین کے غاصب سینی حکومت کی جار فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ شہر خان یونس کے مشرق میں معن علاقے میں ایک مکان پر بمباری کی، جس میں سات فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسی طرح مقبوضہ فلسطین کی غاصب سیونی حکومت کی جار فوج کے جنگی طیاروں کی بمباری کے علاوہ سیونی فوج نے ٹینکوں سے خان یونس کے جنوب میں رفہ کے مغرب میں واقع علاقے اور خان یونس کے مشرق میں واقع افسان القبیرہ کے مشرقی علاقے اور اسی طرح النصیرات کیمپ کے شمالی علاقوں پر گولہ باری کی۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ غاصب سینی حکومت کے خلاف استقامت و مزاحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ اور فواد شکر سمیت استقامت کے رہنماؤں کا خائنانہ قتل استقامت کی طاقت کو کمزور نہیں کرے گا۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصبانہ قبضے کا مقابلہ کرنے کے لیے استقامت ایک جائز حق ہے، اور جب تک ہمارے عوام اپنے تمام حقوق حاصل نہیں کر لیں گے اس وقت تک استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ہم غرب اردن اور مقبوضہ علاقوں میں موجود اپنے عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ استقامت کو بڑھائیں اور سینی حکومت کے غاصبانہ منصوبوں کو ناکام بنائیں۔ تحریک حماس و جہاد اسلامی کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل جنگ سے قتل عام اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں حاصل کر سکا ہے اور کر بھی نہیں پائے گا۔ وہ جنگ کے ذریعے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم سیاسی، فوجی اور جنگی سطح پر مسلسل ہم مانگی اور مشترکہ کام جاری رکھیں گے۔ سیونی جارحیت میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پورے علاقے کی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اور پورا علاقہ غاصب سیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے خلاف سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ تہران میں شہید اسماعیل ہنیہ کے جلوس جنازہ میں بڑی تعداد میں ایران کے عوام نے شرکت کی، اور ایران کی فضا اسرائیل اور امریکہ مرتبات کے نعروں سے گونجتی رہی، اور انہوں نے سیونی حکومت کے بزدلانہ اور مجرمانہ اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ادھر اسماعیل ہنیہ کو قطر میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے، جہاں اس جلوس جنازہ میں دیگر ملکوں کے حکام نے شرکت کی۔ وہاں ایران کے نائب صدر خصوصی طور پر اس نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دوحا پہنچے تھے۔ غرب اردن کے شہر رام اللہ میں فلسطینی عوام نے مظاہرہ کر کے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو دہشت گردانہ حملے میں شہید کرنے کے سونی اقدام کے شدید مذمت کی ہے۔ ارنا نے المیادین کے حوالے سے رپورٹ دی کہ غرب اردن کے شہر رام اللہ میں فلسطینی عوام نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کے سینی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف وسیع مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے غاصب سینی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور استقامتی فلسطینی گروہوں سے اس دہشت گردی کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح کے مظاہرے غرب اردن کے چند دیگر شہروں میں بھی ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی عوام نے سڑکوں پر مظاہرے کر کے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور دہشت گرد صہیونی حکومت سے نفرت کا اعلان کیا۔ کراچی میں جناح روڈ پر پاکستانی عوام نے مظاہرہ کر کے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے پر مبنی صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ جارحیت کی مذمت کی۔ اس مظاہرے میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی عوام نے شرکت کی اور شہید اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فلسطینی حامیوں نے امریکہ کے نیو یارک ٹائم اسکوائر پر حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کرنے کے صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدام کے خلاف مظاہرہ کیا۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق ٹائم اسکوائر میں مظاہرین نے امریکی پرچم نظر آتش کیا اور حماس اور فلسطین کے پرچم لہرائے۔ یہ مظاہرہ اس وقت کیا گیا جب تہران میں حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی تشییع جنازہ ہو رہی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرے کے دوران جہاں عز الدین قسام بٹالین کا سفید پرچم لہرا رہا تھا، وہیں زمین پر امریکی پرچم جلتا ہوا دیکھا گیا۔ اسی طرح کے مظاہرے دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی ہوئے، جہاں مظاہرین نے صہیونی جارحیت اور حماس کے سربراہ کو شہید کیے جانے کے صہیونی اقدام کی مذمت کی اور فلسطینیوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایران کے مختلف اعلی حکام نے تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ تہران میں فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کے صہیونی اقدام کا دندان شکن جواب دیا جائے گا اور غاصب صہیونی حکومت کو پچھتانا پڑے گا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے صہیونی حکومت کی شکست اور استقامتی محاذ کی کامیابی پر تاکید کی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے تہران میں صہیونیوں کے ہاتھوں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کی شہادت کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام میں فلسطینی اور لبنانی قوم کو تعزیت پیش کی۔ انہوں نے غزہ کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطین کی حمایت اپنے ایمان کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور ہم اس راہ میں مسلسل شہیدوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت کو اس کی جارحیتوں کا جواب دیا جائے گا اور ہم اپنی جان ہتھیلیوں پر لے نکلے ہیں، اس لیے صہیونی حکومت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ سید حسن نصراللہ نے مزید کہا کہ صہیونیوں نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے حماقت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا صہیونی قوم یہ نہیں سمجھتے کہ ایران کی جانب سے اس دہشت گردی کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کا یہ بیان کیا صہیونیوں نے نہیں سنا کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کرنے کی صہیونیوں کو سخت سزا ملے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ اور فواد شکر کو شہید کر کے صہیونی وقتی طور پر خوش ہو رہے ہیں، لیکن انہیں طویل مدت تک ہاتھ ملنا اور پچھتانا پڑے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید۔ اور سامعین، خبروں کے بعد اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے, اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے, ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے, ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, اور انداز احمد رضا چاہیے, نمازِ احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے